الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون صدق الله مولانا العظيم. گزشتہ مجلسوں میں یہ بات سنی ہے کہ مکہ کے جو قریشی کافر سردار لوگ تھے انہوں نے آپس کے اندر طے کر لیا کہ ہم قرآن نہیں سنیں گے. بلکہ کوئی قرآن پڑھتا ہو تو اس وقت ہم شور مچائیں گے. قرآن کی بے ادبی کریں گے اور اتنی زور زور سے چلائیں گے کہ قرآن کی آواز دب جاوے اور ان ظالموں کافروں کی آواز اونچی ہو جاوے. یہ انہوں نے گستاخی اور بے ادبی کرنے کا ناپاک اور گندا پلان بنایا. لیکن کچھ کافر ایسے تھے جن کو قرآن مجید سننے کا بڑا شوق تھا. وہ بے ایمان تھے لیکن ان کو قرآن سننے کے اندر مزہ آتا تھا. حقیقت بات یہ ہے قرآن اللہ تعالیٰ کا اتنا نورانی کلام ہے کہ جو بھی اس کو دھیان سے سنے محبت سے سنے عظمت اور یقین کے ساتھ سنے تو اس کے دل دماغ میں اللہ نور پیدا فرماتے ہیں. ایک روحانی سکون اور چین پیدا فرماتے ہیں. تو مکہ کے کچھ کافر ایسے تھے کہ جن کافر لوگوں کو قرآن سننے میں بڑا مزہ آتا تھا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے حکم نازل فرمایا، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، ایک بہترین راستہ بتلایا، نماز، قرآن، اللہ کا ذکر، بہت زور زور سے نہیں کرنا چاہیے کہ آدمی تھک جاوے، اور بالکل آہستہ آہستہ بھی نہیں کہ خود کو بھی سنائی نہیں دے، درمیان درمیان کی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ یہ حکم ہر موقع پر ہے، مسجد کے اندر زیادہ مصلی ہو تو مائک چلاؤ، اور اگر بغیر مائک کے آواز پہنچ سکتی ہو تو مائک چلانا نہیں چاہیے۔ ابھی بہت سی مسجدوں میں یہ دستور بن گیا کہ نمازی کم ہو کہ زیادہ ہو بس وہ مائک چلاتے ہی چلاتے، یہ بھی ایک غلط طریقہ ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ بغیر مائک کے نماز ہوئے، پھر ضرورت پڑے آواز پہنچانے کے لیے تو مائک استعمال کرو، تو آواز نماز میں، قرآن میں، ذکر میں درمیانی ہونی چاہیے، اور اس کے اندر ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام زور زور سے قرآن پڑھنے لگ جاوے تو کافر لوگ نفرت کریں گے، ہنگامہ کریں گے، فتنہ کریں گے، دور بھاگیں گے، اور اگر آہستہ آہستہ آواز ہو، پست آواز ہو، دھیمی آواز ہو، درمیانی آواز ہو تو جن کو سننا ہے وہ بیٹھ کر کے اطمینان سے سن لیں گے، دونوں کا کام ہو جائے گا۔ تو جس کے اندر سننے کی طلب ہوگی وہ تو دھیمی آواز سے، درمیانی آواز سے پڑھیں گے تو بھی وہ سن لیں گے، اور جن کے اندر طلب نہیں ہوگی ان کو تو کتنی زور سے کہو تو بھی کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت کے اوپر اس آیت کے مضمون کا دھیان رکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ مسجد میں اتنی زور سے قرآن پڑھتے ہیں کہ نماز پڑھنے والوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے، نفل پڑھنے والا، سنت پڑھنے والا، ان کو ڈسٹرب ہوتا ہے، اتنی زور زور سے وہ قرآن پڑھتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ اگر آپ کو تلاوت کرنی ہے تو آہستہ آواز سے ایسے تلاوت کرو کہ نمازیوں کو نماز میں ڈسٹرب نہ ہونے پاوے، یہ اہم اور نازک مسئلہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، اللہ نے ان کو بڑا اونچا مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے، قریشی نہیں تھے، قریش سے ان کا اچھا خاصا مضبوط تعلق تھا، صحابہ کرام ایک مرتبہ مشورے میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کہنے لگے کہ یہ جو مکہ کے اندر قریشی لوگ ہیں، بے ایمان ہے، کافر ہے، انہوں نے کبھی قرآن ڈائریکٹ سنا ہی نہیں ہے، دو چار آدمی نے سنا ہے، باقی سب نے سنا نہیں ہے، ان کو ڈائریکٹ قرآن سنانا چاہیے تاکہ ان کو پتا تو چلے کہ قرآن کتنی برکت اور رحمت والی چیز ہے، پتا چلے ان کو. انہوں نے کبھی قرآن سنا نہیں، ان کے لیڈر لوگ، ان کے بڑے لوگ ان کو کہتے ہیں کہ قرآن مت سنو، قرآن مت سنو، نعوذ باللہ، قرآن جادو ہے. ان کے بڑے لوگوں نے ان کا دماغ خراب کر دیا ہے، اسی لیے یہ قرآن کے لیے غلط باتیں سوچتے ہیں، بری باتیں سوچتے ہیں. ڈائریکٹ ان کو قرآن سنانا چاہیے تاکہ ان کو پتہ چل جائے. تو کہا ٹھیک ہے، کون ہمت کرے ان دشمنوں کو، کٹر لوگوں کو قرآن سنانے کی. اس لیے کہ جو بھی قرآن سنانے جائے گا اس کو یہ ماریں گے، قتل کر ڈالیں گے، خطرہ ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کہنے لگے میں جاؤں گا قرآن سنانے کے لیے، میں ہمت کرتا ہوں. تو سب کہنے لگے کہ میری فکر مت کرو، سب ان کو ڈرا رہے ہیں، حضرت آپ قرآن سنانے جاؤ گے تو یہ لوگ آپ کو مارنے آئیں گے، قتل کر ڈالیں گے، ڈرا رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے میری فکر مت کرو، میں اللہ کا قرآن سنانے جا رہا ہوں تو اللہ میری حفاظت کریں گے، میری کائی کو فکر کر دے. کہا ٹھیک ہے. دوسرے دن صبح تقریباً 9-10 بجے کا ٹائم ہوگا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آئے، حرم شریف پہنچے، قریش کے کافر لوگ سب الگ 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 مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی مجلس کے اندر مست تھے. ان کی مجلسوں میں کیا ہوتا تھا؟ شعر شاعری، کہانیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی باتیں، یہی ہوتا تھا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہاں کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر کے زور سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، سارے کافروں کے بیچ میں، اور پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. سورہ رحمان پڑھنا شروع کر دی. قرآن میں نور ہے، چاشنی ہے، اور صحابی پڑھے حرم میں کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھے، سارے کٹر مکہ کے کافروں کے بیچ میں پڑھے، تو سب لوگ جو محفل لگا کے بیٹھے تھے سب ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، یہ کس نے ہمت کر لی اتنی بڑی، یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ تو کہا وہی قرآن پڑھ رہے ہیں تو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو سناتے ہیں، یہ وہی قرآن سنا رہے ہیں. جتنے کافر اس وقت حرم میں بیٹھے ہوئے تھے سب حضرت عبداللہ ابن مسعود کو مارنے کے لیے دوڑے. مارنا شروع کیا، تماچے مار رہے ہیں، مکے مار رہے ہیں، قرآن سنانے کی وجہ سے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کی مار کھا رہے ہیں لیکن قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، قرآن مار کھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. جتنا پڑھنا تھا سورہ رحمان پڑھ ہی ڈالا، کیسے عاشق ہوں گے کہ مار کھا رہے ہیں اور مار کھاتے کھاتے قرآن سنا رہے ہیں. جب تلاوت قرآن مکمل ہوئی، سورہ رحمان جتنی پڑھنی تھی، حرم سے باہر نکلے، گھر کی طرف گئے، جہاں مسلمان تھے وہاں گئے، پورے چہرے پر زخم، بدن پر زخم. اب سوچو کہ پورے کعبہ کے آجو باجو قریشی لوگ الگ الگ محفل لگا کے بیٹھے تھے، سب نے مارنا شروع کیا، تو کتنی مار لگی ہوگی، کتنے زخم پڑے ہوگی. مار زخم سہن کر کے حضرت عبداللہ ابن مسعود مسلمانوں کے پاس پہنچے. مسلمانوں نے جب ان کو دیکھا، ارے ارے بہت مار کھائی، پورے گال سوج گئے تھے، چہرہ سوج گیا تھا، زخمی ہو گیا تھا. سب مسلمان کہنے لگے، عبداللہ ابن مسعود ہم کو ڈر یہی تھا کہ یہ ظالم تمہیں ماریں گے، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اب تو میری ہمت کھل گئی، آج مار کھا کے قرآن سنایا ہے، آئندہ ضرورت پڑے گی تو اور ہمت سے قرآن سناؤں گا. کیسے اللہ کے بندے تھے. تو صحابہ کہنے لگے بس بس سنا دیا سنا دیا، اب مت جانا، اب مت جانا ظالموں کو قرآن سنانے. یہ قرآن اللہ کی سچی کتاب، نور اور برکت والی کتاب. 1450 سال قریباً ہونے آئے، آج تک کوئی قرآن جیسی ایک سورت نہیں بنا سکا. اب چھوٹی چھوٹی سورتیں تو اپنے جانتے، ولا سر انا دینا قل واللہ، کتنی چھوٹی ہے. اور وہ عرب کے لوگ تو عربی تھے، لیکن قرآن جیسی ایک سورت وہ نہیں بنا سکے. آج دنیا کے اندر کوئی لیکھک، کوئی رائٹر، کوئی مصنف، کوئی چوپڑی لکھے، کوئی کتاب لکھے، کوئی بک لکھے، تو دوسرا اس کے جیسی یا اس سے اچھی لکھ ڈالے. एक न्यूज़पेपर निकलता हो दूसरा उससे अच्छा न्यूज़पेपर आ जाए, लेकिन एक कुरान ऐसी चीज है कि 1450 साल हो गए लेकिन पूरा कुरान तो कोई नया बना नहीं सका। कुरान में 114 सूरतें हैं और छोटी छोटी सूरतें हैं, इतनी छोटी सूरत भी दुनिया में कोई नहीं बना सका। खुद अल्लाह ने ऐलान किया, قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ دوسری جگہ فرمایا أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا چیلنج دیا کہ قرآن جیسا دوسرا قرآن بنا کے لے آؤ، کوئی بنا نہیں سکا۔ پھر اللہ نے کہا قرآن جیسی 10 سورت بنا کے لاؤ، قرآن میں 114 سورتیں ہیں تو 10 سورت کوئی بنا کے بتا دے وے، کوئی نہیں بنا سکا۔ آخر میں اللہ نے چیلنج دیا قل فأتوا بسورة مثلی وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ 10 سورت نہیں بنا سکتے تو ایک سورت بنا، 1450 سال سے اللہ کی طرف سے کھلم کھلا چیلنج ہے دنیا کو، اور آج بھی یہ چیلنج ہے کہ کوئی قرآن جیسا قرآن بناوے، قرآن جیسی 10 سورت بناوے، ارے آخری درجے میں قرآن جیسی ایک سورت بناوے، کوئی بنا نہیں سکا اور انشاءاللہ قیامت تک بنا نہیں سکتا۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للكافرین۔ تم آج تک کر نہیں سکے، آئندہ بھی تم کبھی کر نہیں سکو گے، آج تک نہیں کر سکے آئندہ بھی نہیں کر سکے، تو قرآن پر ایمان لے آؤ۔ اگر قرآن پر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ جہنم کی آگ میں ڈالیں گے۔ اچھا، مکہ کے اندر کچھ باہر کے لوگ بھی رہتے تھے، ایک غلام رہتا تھا جبر نام کا، کرسچن تھا، عیسائی تھا، مکہ میں اس کی دکان تھی مروا پہاڑ کے قریب میں۔ ایک اور غلام تھا جس کی دکان تھی صفا پہاڑ کے پاس، سامان بیچتا تھا، عربی نہیں تھا، باہر کا آیا ہوا آدمی مکہ میں رہتا تھا، لوہار کا کام کرتا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے آتے کبھی ان کے پاس بیٹھتے تھے، چونکہ عیسائی لوگ مسلمانوں سے ہم سے بہت پہلے دنیا کے اندر تھے، یعنی عیسائی مذہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے 600 سال پہلے دنیا میں آیا، اور عیسائی مذہب بھی اس زمانے میں آسمانی مذہب تھا، اللہ کا مذہب تھا، اللہ نے انجیل کتاب ان کے لیے اتاری تھی اس زمانے میں، پھر یہ تو جب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اللہ کا حکم ہو گیا کہ اب سب کو آخری نبی پر ایمان لانا ہے، آخری کتاب قرآن پر ایمان لانا ہے. اسی لیے عیسائی مذہب منسوخ ہو گیا. تو عیسائی مذہب والوں کے پاس آسمانی کتاب ہے، انجیل ہے، تو حضور جاتے آتے اس کے پاس بیٹھتے تھے کہ عیسائی آدمی ہے، میری بات کو سمجھے گا، نبی کو سمجھے گا، اللہ کی کتاب کو سمجھے گا. حضور کبھی کبھی اس کے پاس بیٹھتے تھے. تو ان مکہ کے ظالموں نے کیا تہمت لگائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو امی ہے، پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ جو عیسائی غلام مکہ میں ہیں جن کے پاس یہ بیٹھتے ہیں یہ ان کو سب باتیں سکھاتا ہے. یہ نوکر نبی جی کو سب باتیں سکھاتا ہے، اور نبی جی پھر ہم کو عربی میں قرآن کا نام دے کر سناتے ہیں. کتنا بڑا الزام، کتنی بڑی تہمت لگائی. جس نبی کو اللہ نے قرآن جیسا علم دیا، اتنا بڑا علم دیا، وہ نبی کو ایک نوکر سکھاوے، ایک غلام سکھاوے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اور یہ بات آج اچھی طرح دماغ میں بٹھا لو، اللہ کے جتنے نبی دنیا میں آئے ان کا دنیا کے اندر کوئی استاد نہیں ہوتا ہے، نبی کا کوئی ٹیچر نہیں، کوئی استاد نہیں. ہر ہر نبی کو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے ڈائریکٹ پڑھایا ہے. نبی کسی انسان سے نہیں پڑھتے، ڈائریکٹ اللہ پڑھاتے نبی کو. اور یہ نبی کی نشانی ہے کہ نبی وہ ہیں جن کو اللہ پڑھاوے، جبرائیل کو بھیج کے پڑھاوے. نبی کے دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوا کرتے. اس لیے حضور تو آتے جاتے ان کے پاس بیٹھتے تھے کہ یہ عیسائی ہے، میری بات سمجھیں گے. تو انہوں نے الٹی تہمت لگا دی کہ یہ غلام ان کو سکھاتا ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. کرے مکہ والے اتنا نہیں سوچتے کہ جس غلام کا یہ لوگ نام لیتے ہیں یہ تو عربی غلام نہیں ہے، یہ تو اجمی یعنی عرب کے باہر کا ہے، نان عربی ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیور عربی، ان کا قرآن پیور عربی، ان کی زبان، ان کی بھاشا، ان کی لینگویج پیور عربی، دونوں میں کبھی جوڑ ہو ہی نہیں سکتا. اور دنیا میں ایسے واقعات بہت ہوتے ہیں. مکہ المکرمہ میں حج میں ایک آدمی ایک دن میرے پاس ایک ایجپشین کو لے کے آیا، ہمارے گروپ میں تھا ٹور میں. کہا یہ مصری آدمی ہے، میرا دوست ہے. وہ گجراتی میں مجھے کہنے لگا. میں نے کہا کہاں دوستی ہوئی؟ تو کہا مکہ میں. میں نے کہا کیسے دوستی ہو گئی؟ یہ تو عربی بولتے ہیں، تجھے تو عربی آتی نہیں ہے، دوستی کیسے ہوئی؟ دوستی کرنے کے لیے بھاشا تو آنی چاہیے، زبان آنی چاہیے، دوستی ہوئی کیسے؟ تو اس نے مجھے کہا سگریٹ میں دوستی ہو گئی. मैंने कहा ये भाषा ऐसी है कि इसमें भाषा नहीं आवे तो भी चले। था ये भी सिगरेट की आदत, मुझे भी आदत, तो ये बाजू की होटल में रहता है, नीचे मिलता है, तो हम दोनों एक दूसरे की जरूरत पूरी करते, इशारे में दोस्त बन गए। तो ये चीज है कि आदमी जिसके साथ दोस्ती करे उसकी लैंग्वेज, उसकी जबान, उसकी भाषा तो आनी चाहिए। अब ये मक्का के अंदर जो गुलाम नौकर रहता था वो नॉन अरबी है, और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्योर अरबी, कुरान भी प्योर अरबी, और हुजूर ने कोई दूसरी जबान, कोई लैंग्वेज, भाषा सीखी नहीं थी। अल्लाह वही फरमाते हैं कि ये लोग यूं कहते हैं कि हमारे नबी को कोई इंसान कुरान सिखाता है, ये जबर नाम का गुलाम सिखाता है, बनु हजरमी का ईसाई गुलाम सिखाता है, कैसे हो सकता है? उसको अरबी आती नहीं, इनको अरबी आती है, कैसे जोड़ हो सकता है? और अगर दूसरे की लैंग्वेज के साथ कोई बात सुनकर ट्रांसलेशन से काम चलता हो तो फिर तुम खुद भी ऐसा कुरान बना के बताओ। आप यूं कहो कि मैं कुरान की बात सुनाता हूं तो मुझे अरबी आती, इसलिए मैं सुनाता हूं तुमको, तुम्हें सुनानी हो तो तुम्हें उर्दू में, तो कुरान है नहीं, अरबी सीखनी पड़ेगी। नहीं तो फिर किसी ने अरबी से उर्दू तर्जुमा किया हो, गुजराती में तर्जुमा किया हो, वो पढ़ना पड़ेगा। गर्ज ये कि ये मक्का के दुश्मन लोग बहाने करते रहते थे, कुरान पर ईमान नहीं लाना, अल्लाह के आखिरी नबी पर ईमान नहीं लाना, इसीलिए बहाने करते रहते थे। अल्लाह ने फरमाया قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا। اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مکہ والے تو کیا، سارے عرب والے تو کیا، सारी दुनिया के इंसान, बल्कि सारी दुनिया के इंसान और जिन्नात सब मिल जावे, जमा हो जावे और इस कुरान जैसा कुरान बनाना चाहे तो अभी कभी नहीं बना सकते। सारी दुनिया के इंसान, सारी दुनिया के जिन्नात सब काम छोड़ देवे का, एक ही काम करो, कुरान जैसा कुरान बनाओ। तो सारी दुनिया के इंसान, जिन्नात, पढ़े लिखे, एजुकेटेड, बने ले, सब मिल जावे तो भी कुरान जैसा कुरान कयामत तक नहीं बना सकते, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह का कलाम कोई नहीं बना सकता, ये अल्लाह सुबहानहू व ताला की कुदरत है। अल्लाह हमें कुरान के ऊपर यकीन अता फरमाए, कुरान से अल्लाह हमें सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। आदमी सही नीयत से कुरान पढ़े तो ज़रूर उसके दिल दिमाग में नूरानियत आएगी, रूहानियत आएगी, अल्लाह से ताल्लुक पैदा होगा। बल्कि ये कुरान अल्लाह की वो मुबारक किताब है कि बे ईमान सुन लेवे तो उसके दिल के अंदर भी नूर आएगा, ऐसी ये नूरानी किताब है। कुरान का अदब करो, कुरान पढ़ो, कुरान सुनो, खुद भी पढ़ना चाहिए और सुनना भी चाहिए। आदमी इधर उधर की सब बातें सुनता रहता है, व्हाट्सएप पर कोई क्लिप आई, यूट्यूब के ऊपर कोई लिंक आई, कितनी चीजें आदमी सुनते हैं, नकामी चीजें, बेकार, बेफायदा। तो कुरान सुनो, اللہ کا کلام سنو، اس سے دنیا میں بھی نور ہوگا، قبر میں بھی نور ہوگا، اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی نور ہوگا. اللہ ہم سب کو قرآن سے سچی محبت عطا فرمائے. معراج بانو بابو بھائی بادلہ والا، اللہ ان کو اپنے کرم سے شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرماوے. آمینہ بی بی محمد حسین خان جی، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرماوے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرماوے، اللہ درجات کو جنت الفردوس کے اندر بلند فرماوے. الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك رضاك والجنة. اللهم إني أسألك رضاك والجنة. اللهم إني أسألك رضاك والجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تمام بیماروں کو اپنے کرم سے شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرماؤ. محبوسین کو رہائی عطا فرماؤ. جو جس مصیبت اور الجھن میں ہے اس سے چھٹکارا عطا فرماؤ. اے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو، اس کی اور اس کی قیامت تک آنے والی اولاد اور نسلوں کے ایمان کی، اسلام کی، دین کی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، اپنے کرم اور فضل سے حفاظت فرما. اے اللہ جو مرتد ہو گئے ان کو دوبارہ ایمان عطا فرما، امت کے ایمان کی اللہ حفاظت فرما، مظالم کا خاتمہ فرما، امن و امان عافیت سلامتی عطا فرما. زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما، حلال برکت والی روزی عطا فرما، حلال برکت والی روزی آسانی سہولت سے عطا فرما، حلال برکت والی روزی آسانی سہولت عزت سے عطا فرماؤ. اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بناؤ، کسی کا محتاج نہ بناؤ، کسی کا محتاج نہ بناؤ. اے اللہ ہم سب کو رجب اور شعبان میں برکت عطا فرماؤ، آنے والے رمضان کی عبادتوں سے مالا مال فرماؤ. اے اللہ ہماری اور ہماری اولاد اور نسلوں کی جائز ضروریات اور حاجات کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرماؤ. اے اللہ جن کی جو الجھنے پریشانیاں تکلیف ہے اپنے کرم اور فضل سے دور فرماؤ. اے اللہ، اے اللہ ہماری جائز تمنائیں جائز مرادیں پوری فرماؤ، مقروضوں کا قرض ادا کروا دیجئے، بے سہاروں کو سہارا عطا فرماؤ، اجڑو ہوؤں کو آباد فرماؤ. پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.